یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں. الحمدللہ عز وجل، ہم ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور ان مقدس شہروں کے فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے گن کر طواف کے سات پھیرے کیے پھر دو رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک ایسا غلام اللہ عز و جل کی راہ میں آزاد کر دیا کہ جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم کی قیمت لگا چکے تھے. اتنا قیمتی غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا. تو طواف کے ساتھ چکر لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا. ایک اور ترمذی شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو، یعنی نماز میں کلام نہیں، اس میں کلام کر سکتے ہو، تو جو طواف میں کلام کرے تو اچھا ہی کلام کرے. اس حدیث پاک کے اس حصے کے شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان ارشاد فرماتے ہیں کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، یعنی طواف بھی نماز کی طرح ایک بہترین عبادت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ مکے والے کے لیے نفلی نماز نفلی طواف سے افضل ہے، اور باہر والے کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل ہے کہ انہیں اس خاص زمانے ہی میں طواف میسر ہوتا ہے. کہ جو شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہی رہتا ہے، اس شخص کے لیے نفلی طواف سے بہتر ہے کہ وہ نفلی عبادت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے. لیکن جو شخص باہر سے آیا ہے تو اس شخص کے لیے یہ بات ہی بہتر ہے کہ وہ شخص زیادہ تر خانہ کعبہ کا طواف کرے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. جیسا کہ بارِ شریعت میں یہ مسئلہ درج ہے کہ وضو نہ ہو تو نماز وسجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا تو فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ مٹائے جائیں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ قوت القلوب میں درج ہے کہ حدیث پاک میں ہے، جس نے برسات میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی، تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو، کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اساف، اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بد نیتی سے ہاتھ لگایا، عذاب الہی سے دونوں پتھر بن گئے یعنی بت بن گئے، اور عبرت کے لیے اساف کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر گناہ کے خیال سے بچیں۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ جب صفا پر لوگ آتے یعنی جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو لیتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا رضا الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صفا مروہ پر جو سعی کی جاتی ہے، یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہے کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ اس بات کو بھی سماعت کیجئے کہ یہ کیسا واقعہ تھا کہ صفا مروہ کی سعی جو ہم کرتے ہیں تو یہ کس کی یادگار ہے کہ جب حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجوروں کی ایک ٹوکری اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک کھجوریں اور پانی رہا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اطمینان سے گزر کرتی اور فرزند کو دودھ پلاتی رہی، مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا، لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ تو ان کو اپنی اتنی پرواہ نہ ہوئی، مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی، اٹھی اور صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے، مگر نہ ملا، مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر فرزند پر نظر تھی کہ کہیں کوئی جانور ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ راہ کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہو گئی کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نظر نہ آئے، تو آپ اسے جلد طے کرنے کے لیے دوڑی کہ یہ راستہ جلد ہی کٹ جائے، اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ ہو جاتی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی، وہاں چڑھ کر بھی پانی کا کہیں پتہ نہ چلا، پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 چکر کیے اور ہر دفعہ میدان میں دوڑتی تھی۔ تو صفا مروہ کی سعی یہ انہی کی یادگار ہے۔ اور آخری بار مروہ پر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی، ڈر کر کے فرزند کے پاس آئے کہ کسی جانور نے ان کو ایذا نہ دی ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، جس سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا، بہت خوش ہوئی اور اس کے گرد مٹی جمع کرنے کے بعد اس پانی سے کہا، یا ما زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر ٹھہر، اس لیے اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ محترمہ کو اس میدان میں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ آب زمزم کا کیسا چشمہ جاری کیا کہ آج تک حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمۂ مبارکہ سے جاری ہونے والا وہ پانی پوری دنیا کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کے قدم مبارک میں کیسی برکت ہے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں بھی اب ہم سنتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے کیا اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس پر 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ اس وقت کہ اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بہو یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ نے آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا سر انور دھلوایا۔ دوسری مرتبہ تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہوئیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ تو سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پتھر کی تلاش میں جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ راہ میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ آئیے میں آپ کو پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے ادریس علیہ السلام نے طوفان نوحی کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے۔ اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں، چھوٹے کو تو آپ کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دیجئے کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، یعنی سنگ اسود حجر اسود۔ اور بڑے پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیے کہ اس پر کھڑے ہو کر عمارت بنائیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو ایک گوشے میں لگا دیا، یعنی جیسا حکم تھا جس جگہ لگانے کا خانہ کعبہ میں اس کو لگا دیا، اور بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری کیا۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ جنتی پتھر کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے لیے استعمال کیا، اب آئیے حجر اسود کے متعلق سنتے ہیں کہ حجر اسود یہ بھی جنتی پتھر ہے جیسا کہ ہم نے ابھی سنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہے، پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالی نے ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے، یعنی ان کے نور کو لوگوں سے چھپایا گیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان دونوں پتھروں کی نورانیت سے مشرق و مغرب چمک اٹھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی جس میں شکار کرنا منع ہے، یعنی حدود حرم کا متعین ہونا اس طرح ہوا کہ حجر اسود سے روشنی نکلی اور جہاں جہاں تک وہ حجر اسود کی روشنی گئی وہ حدود حرم کہلائی۔ اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہگاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے کہ کیسا مبارک پتھر ہے کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارکہ نے چوما، کیسا خوش نصیب پتھر ہے وہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ یقیناً یہ وہ پتھر کہ جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بوسا دیا تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سماعت فرما لیجئے کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجر اسود کے پاس آئے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا، تو صرف اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، وہ جنتی پتھر کہ جس کو جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بوسا دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پتھر کو یہ کہہ کر، یہ سنگ اسود کو حجر اسود کو یہ کہہ کر بوسا دیا کہ میں تجھے اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا۔ کاش کہ حجر اسود کو بوسا دینا چومنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روز قیامت یہ پتھر یعنی حجر اسود اٹھایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے حجر اسود کو جا کر قریب سے بوسا دینا اپنے لبوں سے، اور ایک ہوتا ہے دور سے استلام کرنا۔ تو اس حدیث پاک میں یہ فضیلت ہے کہ اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کوئی پتھر ایسا نہیں کہ جس کو چھونے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، لیکن حجر اسود ایسا مبارک پتھر ہے کہ جس کو چھونے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ یعنی جب اب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتھر سلام عرض کرتا تھا۔ اور اس پتھر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس پتھر کی جسامت یعنی حجر اسود کی جسامت جبل ابو قبیس جتنی ہوگی، کہ یہ بہت بڑا مکے کا پہاڑ ہے، اس جتنی اس پتھر کی جسامت ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ مقامات